وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ کشمیری سرحد کے سانبھا ڈسٹرکٹ میں پاکستان بھارت گولیوں کے تبادلے سے شروع کریں گے جس میں بھارتی سرحدی محافظ ہلاک ہوئے ہیں. ہمارے دیگر موضوعات ہوں گے بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازعات پر گفتگو کا آغاز، سنگاپور سمٹ کی برصغیر کے لیے مثال، اور آخر میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ملی مسلم لیگ کو سیاسی پارٹی تسلیم کرنے سے انکار. اور آپ جانتے ہیں یہ پورا گھنٹہ کال ان شو ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار نے جو نئی دہلی میں ہوتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر توقیر گیلانی ہمارے ساتھ ہیں جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں. آپ دونوں حضرات کو ایک رپورٹ سناتی ہوں جو ہمارے نمائندے یوسف جمیل نے بھیجی ہے.
عہدیداروں نے بدھ کو جموں میں بتایا کہ پاکستان کے پنجاب رینجرز کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ طرفین کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا یہ تازہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سانبہ ضلع میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر پیش آیا. بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل جموں فرنٹیئر رام اوتار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مارے گئے سپاہیوں میں ایک آفیسر اسسٹنٹ کمانڈر جتندر سنگھ بھی شامل ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب رینجرز نے منگل کو رات کے 10:30 سانبہ کے رام گڑھ سیکٹر میں چملیال پوسٹ کے علاقے میں بی ایس ایف کے سپاہیوں پر فائرنگ کی، جسے رام نواس نام کا ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہلاک ہو گیا. انہوں نے مزید بتایا کہ جب رام نواس کے ساتھی اس کی لاش اٹھانے لگے تو سرحد پار سے ان پر ایک مارٹر بم داغا گیا، جس سے ایک آفیسر سمیت 6 سپاہی طور پر زخمی ہو گئے اور بعد میں ان میں سے 3 زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. بی ایس ایف نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ کا اس کے بقول اسی قسم کے ہتھیار استعمال کر کے سختی کے ساتھ مؤثر جواب دے دیا گیا. جموں میں ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے بتایا کہ طرفین کے درمیان فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ بدھ کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 تک جاری رہا. ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ میں پہل بھارت کی طرف سے ہوئی ہے. بیان کے مطابق بی ایس ایف کی بلا اشتعال فائرنگ میں ورکنگ باؤنڈری کے چیری کوڈ سیکٹر کے تروٹھی گاؤں کا ایک شہری ہلاک ہو گیا. اس واقعے کے بعد اسلام آباد میں تعینات بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ پر بلا کر جنوبی ایشیا شعبے کے سربراہ محمد فیصل نے بی ایس ایف کی طرف سے کی گئی فائر بندی کے سمجھوتے کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر احتجاج کیا. دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ محمد فیصل نے بھارتی سفارتکار کو بتایا کہ شہری آبادی والے علاقوں کو جان بوجھ کر حد بنانا بلا شبہ ناپسندیدہ اور انسانی وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسان دوست قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے. 4 جون کو سرحد پر بی ایس ایف کے ڈیپٹی انسپکٹر جنرل اور پنجاب رینجرز کی بریگیڈیئر کے درمیان 15 منٹ تک جاری رہنے والی ایک فلیگ میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ بندوقوں کو خاموش کر کے سرحد پر امن کو یقینی بنایا جائے گا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اور ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار ہمارے ساتھ ہیں. پشپیندر کمار، یہ افسوس کی بات ہے کہ 4 جون والا سیز فائر جو ہے وہ نہیں ہو سکا اور جاری نہیں رہ سکا، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں بھارتی محافظ ہلاک ہوئے ہیں، تو اس وقت بھارت کے اندر اس واقعے کے بارے میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟
دیکھیں، آج 2 ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں کہ جو سیز فائر کا جو وائلیشن ہوتا رہا ہے، آج کے شاید سیز فائر وائلیشن کو لے کر کے حکومت حرکت میں آئی ہے، اور قریب 12 بجے بھارت کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے بیچ میں لمبی میٹنگ ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال بھی اس میں موجود ہیں، انہوں نے بھی چیف سیکرٹری سے بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج والا واقعہ ہے، یہ بھارت سرکار اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور ابھی جو دونوں کے بیچ میں بات چیت ہوئی ہے اس کا بیورا جو ہے وہ پبلک تک نہیں آیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کا اس وقت ہندوستان میں غصہ ہے، خاص طور سے دو بڑی باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ جو ڈومیسٹک جو کشمیر ویلی کے اندر جو कल जिस तरीके से दो कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस के मारे गए दहशतगर्दों के हमले में, उसमें गुलाम रसूल लोन और गुलाम हसन बागे दोनों थे, और उसके बाद में जो पब्लिक के अंदर गुस्सा था वो तमाम लोग बाहर निकले और दहशतगर्दी के खिलाफ काफी नारे भी लोगों ने लगाए, तो यहाँ रमजान के दौरान भारत की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अंदर सारे अपने जो ऑपरेशन हैं उसको मुलतवी कर रखा है रमजान के दरमियान में, और दो तीन दिन पहले ही अभी राजनाथ सिंह जो वजीर दाखिला हैं भारत के वो भी वहां गए थे। लेकिन अब जो मुझे समझता हूं कि चार जो जवान हलाक हुए हैं बीएसएफ के, उसके बाद से मुझे लगता है कि भारत किसी कार्रवाई की सोच रहा है, और ये मेरा ख्याल है कि अगले एक दो दिन में इसके नतीजे सामने जरूर आएंगे, क्योंकि हुकूमत के ऊपर दबाव है लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे भारत की टीआरपीएस जो होती है उसके सिपाही मारे जा रहे हों, जम्मू कश्मीर के सिपाही मारे जा रहे हों, और उस तरफ दूसरी तरफ जो बॉर्डर पे सीज फायर का वायलेशन है, ये इल्जाम तराशी एक दूसरे पे लगती रही है कि पहले किसने शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले चार साल में 150-1500 बार से ज्यादा ये खिलाफ वर्जी हुई है। भारत का ऐसा कहना है, पाकिस्तान की तरफ से भी ये होगा कि साहब भारत ने खिलाफ वर्जी की है, लेकिन असल में इसमें शहरी भी मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी शहरी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी मारे जा रहे हैं, और जहां तक फौज की बात है वो तो है ही फायरिंग रेंज के अंदर। लेकिन आज जिस तरीके से बातचीत हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वजीर दाखला और वजीर आजम के बीच में, मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है।
डॉक्टर तौकीर गिलानी, आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, आप पाकिस्तान की तरफ हैं, आप बता सकते हैं कि जिस तरह बताया गया कि रमज़ान के महीने में भारतीय अफवाज ने कहा था कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और तवक्को की जा रही थी कि कश्मीर की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, ये जो LOC की का वाकया हुआ है उसको किस हद तक आप कश्मीर के वाकये के साथ मुंसलिक करते हैं?
जी जी बिल्कुल, ऐलान ये हिंदुस्तान की तरफ से हुआ था ऐलान, और फिर इस ऐलान के बाद भी इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे इस तरह की फौजी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रही हैं, और इस तरह के बयानात भी आए बाद में कि ये सीज फायर जो है वो ये लोगों के और छापा मारने और घेराव डालने के खिलाफ है, बाकी जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ ये नहीं है, उनको तो इसी तरह हांट किया जाता रहेगा, तो वो वाकयात भी हो रहे हैं। और फिर इक्का दुक्का सीज फायर के ऐलान के बाद भी खिलाफ वर्जियां जो हैं वो जारी हैं, फायरिंग स्टार्ट कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है, इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन वो जारी है यहाँ पे। और इस सीज फायर के ऐलान की जो लेटर एंड स्पिरिट है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और चूंकि हिंदुस्तान का जो सीज फायर का ऐलान था वो दो दिन बाद तो वैसे ही खत्म होने वाला है, वो रमजान के महीने के लिए था, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ताज़ा वाकया है, ये जो पिछले दिनों एक उम्मीद हो चली थी मुख्तलिफ हलकों में कि अब ये संजीदगी से दोनों मुल्क ले रहे हैं और ये सीज फायर जो है वो आगे चलेगा, और यहाँ पर कश्मीर में मैं आपको बताऊँ इस तरफ के लोग तेजी से अपने जो LOC के ऊपर जो हमारे गांव हैं वहाँ पे लोग वापस आबाद होना शुरू हो गए थे। मैं कल ही एक गांव में गया हुआ था जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, तो वहां पे लोग वापस आ रहे थे काफी तादाद में, तो ये इसको यहाँ पे एक खौफ के तौर पे पहले से महसूस किया जा रहा है कि अगर हम अपने घरों में वापस आते हैं और अगर ये दोबारा शुरू होता है सिलसिला तो हमारा जो है बड़ा नुकसान होगा, तो लोग इस बात को लेके यहाँ पे अवाम जो है वो तहफ़ुज़ात का शिकार है। मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को इस मामले में संजीदगी दिखानी चाहिए, और ये इस तरह का कोई भी वाकया जो है ये चूंकि हालात आगे चुनाव है यहाँ पाकिस्तान में भी और उस तरफ भी, और पिछले दिनों जो दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के सरबराहों की एक किताब भी आई उसमें भी ये कहा गया कि दोनों मुल्कों को मिल बैठ के तो इस मसले को हल करना चाहिए, तो इनको संजीदगी दिखानी होगी, दुनिया तनाज़ात को हल करने की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी आपने देखा कोरिया में भी जो है वो अमन मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे एक खौफ है मुसलसल के कोई एक वाकया भी जो है वो छोटे से छोटा वो पूरे के पूरे अमल को जो है वो उसमें रिवर्स में डाल देता है, और फिर जानी और माली नुकसान अवाम का भी होता है और अफवाज का भी होता है।
जी डॉक्टर तौकीर, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि आगे चलकर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जो उनको करीब लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं और अमेरिका ने जो पहल की है। یہ بھی کیا مثال رکھتا ہے برے صغیر کے لیے. لیکن ہم لوٹتے ہیں نئی دہلی جہاں سے پشپیندر کمار ہمارے ساتھ ہیں. پشپیندر کمار یہ بتائیے, چین اور روس نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں کہ دونوں ممالک ساتھ آئیں. آپ کے علم میں ہے کہ اگست میں پاکستان اور بھارت کی فوجی مشقیں ہونی ہیں روس کے ایک شہر میں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو جھڑپیں ہو رہی ہیں, کیا یہ اس کی راہ میں حائل ہوں گی؟
دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کی جو جوائنٹ ایکسرسائز بھی دشا میں ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید کوئی بہت بڑا اس کی وجہ سے یہ تمام ساری چیزیں رک جائیں گی, مجھے نہیں لگتا ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت الیکشن, جنرل الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں اگلے مہینے ہیں اور بھارت میں بھی ہیں, اور دونوں ملکوں کے بیچ میں جس طریقے کا یہ کمپلیکس ایشو ہے, اس کو اگر دونوں طاقتیں بڑی کوشش بھی کریں گے تو اتنی آسانی سے نہیں حل ہوگا, کیونکہ اس میں انٹرنل معاملات بھی بہت سارے شامل ہیں. اور بھارت کی حکومت جو ہے وہ بہت اس وقت جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے ڈیسائسو موڈ میں ہے, اور بھارت کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جموں کشمیر کو لے کر کے جہاں حکومت نے تمام باتیں کہی ہوں, لیکن ابھی حال کے اندر جو بیان آئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا مجھے نہیں حل نظر آتا کہ پاکستان بھارت کے کشمیر پہ اپنا دعویٰ چھوڑتے اور پاکستان کے اوپر بھارت چھوڑنے والا ہو اور کچھ لے دے کے بات ہو جائے. مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کچھ ہوگا تو دونوں ملکوں کی طرف سے اس بات کو ہوگا کہ نہ یہ کلیم کریں پاکستان والے اور نہ بھارت والے ان کے کشمیر کو کلیم کریں, اس کے اوپر ایک رضامندی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کتنی زیادہ دونوں ملکوں کی ڈومیسٹک پولیٹکس اس میں دباؤ بنائے گی اور ڈومیسٹک کمپنسن کتنے زیادہ ہوں گے, کیونکہ خاص طور سے کشمیر کو لے کر کے ہندوستان کا عوام جو ہے وہ ڈپلومیسی طے کرنے لگا ہے. جب جنتا دباؤ اتنا بناتی ہے حکومتوں کے اوپر کہ وہ ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہوتا ہے, وہ الیکشن لڑنے کا ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے, تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کوئی بھی حکومت اس کو ایک طرفہ کوئی بات کہہ دے گی اور عوام مان لے گا. کیونکہ آپ نے عوام کی انا کا مسئلہ 70 سال میں کشمیر کو بنایا ہے, اب آپ کشمیر میں کوئی لے دے کر بھی اگر کوئی فیصلے کی اگر حکومت سوچتی بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کا دباؤ بہت ہے. اور بھارت کے اندر جو حکومت ہے اس وقت, اس کے تو مین ایجنڈے میں کشمیر کے اندر کئی سارے چیزوں کو چینج کرنا تھا, جو بھارت کے آئین کے تحت اسپیشل ان کو جو چیزیں ملی ہوئی تھی اس کو واپس لینے کا دباؤ ہے اس حکومت کے اوپر. ایسے میں کوئی بہت بڑا فیصلہ بھارت کی سرکار نہیں لے سکتی ہے, کیونکہ سرکار کو بھی الیکشن میں جانا ہے 7-8 مہینے کے بعد میں. تو یہ تمام ایکسرسائز ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک روپ ہو کے وہ وہاں ایکسرسائز بھی کریں, لیکن کشمیر کے اوپر رشا ہے یا چائنا ہے اس میں کچھ شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو تنازع ہے اس میں کم تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی فیصلہ کن بات کرا سکے یہ بڑے ملک, یہ مجھے نہیں نظر آتا.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کشمیر سے کالر کو سنتے ہیں اور اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. شوکت مغل نے کال کیا ہے سمانی کشمیر سے.
وعلیکم السلام. السلام علیکم, شوکت مغل عرض کر رہا ہوں چائی سمانی آزاد کشمیر سے.
جی
نفیسہ بہن, ہم نے سیز فائر کا تو سنا تھا کہ سیز فائر ہو گیا ہے, مگر صرف یہ سیز فائر زبانی حد تک تھا. یہاں پہ بھی سمانی کے مقام پہ بھی انڈیا والے فائرنگ پہلے کر رہے ہیں, ہماری طرف سے کوئی فائر نہیں ہو رہا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پہ جنوبی شمالی کوریا اور امریکہ جیسے ملک ٹیبل پہ آ گئے ہیں, اور ان دونوں ملکوں کو کیا پرابلم ہے, یہ کیوں غریب عوام کو کیوں سوکھا سانس لینے دے رہے؟
اچھی بات کی آپ نے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں. محمد ایجنسی سے کال آئی ہے. جی بات کیجیے. جی نام بتائیے. اور ہم جی اور ایک اور کالر ہیں. جی مرید خان جلدی سے بات کیجیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام مرید خان, بات کیجیے.
السلام علیکم سر, درد خیال سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے شہزادوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا, اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا تو یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا. جب بھی کوئی مسئلہ کشمیر نزدیک پہنچتا ہے تو انڈیا کے جنرل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے, کیونکہ وہ جنرل ہے ان کے بچے بھی.
جی یہ بات دونوں طرف کے لیے کہی جاتی ہے, لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جو بقیہ کالز ہیں وہ بھی لیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कश्मीरी सरहद के सांबा डिस्ट्रिक्ट में पाक भारत गोलियों के तबादले के बारे में, जिसमें भारतीय सरहदी महाफिज हलाक हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजयकार पुष्पेंद्र कुमार हैं, नई दिल्ली में होते हैं, जबकि डॉक्टर तौकीर गिलानी हैं जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं। अगर कोई मज़ीद कॉलर्स हैं, जी बुरहान अफरीदी ने हमें कॉल किया है स्वाबी से। जी जनाब, बात कीजिए।
सलाम अलैकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मैं बुरहान अफरीदी बात करता हूँ कौम कलाखेल से।
जी
ये जो घर के अंदर छोटा बीमार होता है तो वो गोली मोली खा के सही हो जाता है, लेकिन बड़े बीमार जो होते हैं वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। मेन इशू जो है ये कश्मीर का मसला है
जी।
और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होएगा ये छोटे छोटे वाकियात होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।
और सवाबी से ही हमें कॉल किया है बशीर ने। जी बात कीजिए।
हेलो।
जी वालेकुम सलाम।
जनाब मेरी तजवीज ये कि ये जो कश्मीर का एरिया इसको नो मैन लैंड करार दिया जाए और फिर उस पे फरीकीन दोनों बैठ के और उसका कोई तस्किया निकाल दिया जाए, जिससे हल नहीं हो जाएगा मसला।
शुक्रिया। और मलिक नायब खान ने कॉल किया है कोहाट से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अभी भी अर्ज कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात से भी कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, जंग से भी नहीं होता और बैन अवी दुनिया भी खामोश है, आखिर इसका हल क्या है? ये हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जड़ पे होते रहेंगे या इनका हल अगर सख्त
साहब। ठीक है साहब, ठीक है।
बड़ी अच्छी बात की आपने। और लंडी कोटल से मतीन सुलेमानी।
मेरे में ये हिंदुस्तान में इंडिया भारत का जो मेहमान साहब है पुष्पेंद्र साहब है, ऐसी पूछना चाहता हूँ कि आप किस किताब को मानते हैं? अकवाम तहिदा को नहीं मानते हैं, इस जमहूरियत को नहीं मानते हैं कि वो जमहूरी तरीके से वो लोग अलायदा हो रही है, अपनी किताब को नहीं मानते हैं, तो आखिरकार इस इतनी जंग मानेंगे ना? आखिरकार इस मसला तो इतनी जंग से हल होगा।
पुष्पेंद्र कुमार, अगर आप जवाब देना चाहें।
क्योंकि आप उसकी
जी आपकी बात है, आप ही के सवाल को हम आगे ले रहे हैं। जी
मेरा सिर्फ इतना कहना है जनाब से कि अगर इल्जाम तराशी होगी तो फिर इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मैं अभी भी मानता हूं और कि मैंने अभी अपनी बात में कहा कि ये दोनों मुल्कों के बीच में अमेरिका से आप कैसे रिश्ते रखें, सऊदी अरब से कैसे रखें और जॉर्डन से कैसे रखें, ये आवाम का इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही भारत के अंदर चाइना से रिश्ते कैसे हों वो आवाम का दबाव नहीं है, लेकिन ये दोनों मुल्कों के आवाम का आना बनाया है। मैं अभी भी कहता हूं कि जो आज स्टेटस है, जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का जो भी हिस्सा है, जितना भी हिस्सा है, वो अपने हिस्से को उसको डेवलप करें, उसको लोगों की वहां सुने, और जो भारत के पास है अगर ये भी एक तरीके से फौरी हल हो सकता है कि जिसमें जहां जहां है, क्योंकि आवाम भी इस पे कुछ हद तक राजी है, लेकिन हम पाकिस्तान का कश्मीर लेने के लिए लड़ते रहेंगे और आप भारत के कश्मीर के लोगों की के साथ आप मॉरल सपोर्ट करेंगे, फिर आप उनको आगे बढ़ाएंगे और फिर अगर तो ये हल नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि 70 साल के डेडलॉक को बाहर निकल के जो मौजूदा हालात है, जिसके पास जो एरिया है एलओसी का, वो वही रखें और दोनों मुल्क एक दूसरे के यहाँ इस बात की तहीद कर दें कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ना पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों को हवा देगा, ना भारत के लोग भारत की तरफ से जो भी हवा वहां दी जा रही है नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये एक नॉर्मल तरीके से लगता है कि उसमें दोनों मुल्कों के आवाम भी राजी हो जाएंगे और हुकूमतों को भी पेस सेविंग का फायदा मिलेगा, क्योंकि हुकूमतें दोनों अपने डोमेस्टिक दबाव में इस पे कोई डिसाइसिव फैसला नहीं ले सकते, तो जो मौजूदा सिचुएशन है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, यही मैं समझता हूं कि एक बड़ा हल है जम्मू कश्मीर का।
پشپندر کمار، ہم چاہیں گے کہ آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اگلا موضوع بھی بھارت سے متعلق ہے، لیکن اس موڑ پہ ہم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر گیلانی، ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ امریکہ کے بہت سارے ممالک کے ساتھ اس وقت تنازعات ہیں ٹیرفز کے مسئلے پہ، یعنی کہ جو اشیاء وہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اس پر ٹیکسز لگانے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ خصوصاً ایک جھگڑا کیا ہے. لیکن جھگڑوں میں اس وقت بتایا جاتا ہے کہ بھارت بھی شامل ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آئی ایم ایف کے سابق افسر، ورلڈ بینک میں بھی کام کرتے رہے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الزام کے بعد کہ نئی دہلی نے بعض امریکی مصنوعات پر 100% درآمد ٹیکس عائد کر رکھا ہے، دونوں ملکوں نے کاروباری اور اقتصادی معاملات کو حل کرنے کے لیے سرکاری سطح پر جامع مذاکرات کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. یہ فیصلہ واشنگٹن کے دورے پر جانے والے بھارت کے صنعت و تجارت کے وزیر سریش پربھو اور امریکی وزیر تجارت ولبر روس اور تجارتی نمائندے رابرٹ لائزر کے مابین ہونے والی متعدد ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کے دوران کیا گیا. سریش پربھو نے منگل کے روز واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم باہمی تجارت کو وسعت دینے کے لیے مل کر کام کریں گے. امریکہ میں بھارت کے سفیر نوتیج سرنا نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصول عائد کیے جانے کے سلسلے میں نئی دہلی نے امریکہ کو خط لکھا ہے. خیال ہے کہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جو اسٹیل اور الومینیم کی درآمد پر الگ ترتیب 25% اور 10% ٹیکس سے متاثر ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے مذکورہ ٹیکس ختم کرنے کے لیے ایک مکمل کیس تیار کیا ہے اور یہ ایک بہت مثبت صورتحال ہے. سریش پربھو نے امریکہ کے وزیر زراعت سونی پیروڈو اور دو طاقتور سینیٹرز جان کورنی اور مارک وارنر سے بھی ملاقات کی اور بات چیت کی. کاروباری اور اقتصادی معاملات کو حل کرنے سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے بھارت آئندہ چند دنوں کے اندر ایک ٹیم روانہ کرے گا. خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے کناڈا کے کیوبک شہر میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر نئی دہلی سمیت متعدد ملکوں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بعض امریکی مصنوعات پر 100% ٹیکس عائد کر رکھا ہے. انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ان ملکوں کے ساتھ تجارت ٹھپ کر دیں گے. دریاسنا امریکہ نے بھارت کو 93 کروڑ ڈالر میں 6 AH-64E اپاچے جنگی ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کے سودے کو منظوری دے دی ہے. پینٹاگن کی ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی نے اس فیصلے سے امریکی کانگریس کو مطلع کیا. اگر کانگریس میں اس کی مخالفت نہیں ہوئی تو توقع ہے کہ یہ سودا حتمی شکل اختیار کر لے گا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ڈاکٹر زبیر اقبال سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر، یہ بتائیے کہ یہ جو تنازع ڈونلڈ ٹرمپ نے کھڑا کیا تھا بھارت کے ساتھ کہ وہ کچھ امریکی سامان پر 100% ٹیکس لگا رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ گفت شنید کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے گا، یہ جو ٹون میں تبدیلی آئی ہے اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟
دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو ٹریڈ پالیسی اناؤنس کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام کے تمام ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل بیسس پر اپنی ٹریڈ ریلیشن شپ پیدا کریں گے، رادر دین کہ وہ ملٹی لیٹرل بیسس پہ جس وقت جیسے اب تک چل رہی تھی. یاد رہے کہ ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ سرپلس ہے وہ 30 سے 40 بلین ڈالر ہے پر ایئر، اور اس کو یقیناً امریکی بڑے احتیاط سے دیکھ رہے ہیں, اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ دو قسم کے اسٹیپس لینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہندوستان سے ایکسپورٹس آتی تھیں جن میں یقیناً اسٹیل اور اسٹیل پروڈکٹ شامل ہیں, ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیے جائیں, اور دوسرا یہ کہ بائیلیٹرل اگریمنٹس کیے جائیں جس کے بیسس پر ہندوستان جو ہے وہ اپنی ٹیرفز کو کم کرے اور کسی حد تک کوٹا کو بنائے, کوٹا جس کی بیسس پر امریکن ایکسپورٹس ہندوستان کے لیے زیادہ بڑھے. اب اس میں سب سے بڑی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہندوستان ایسا کرتا ہے تو پھر اس کو دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ایسا کرنا پڑے گا, جو کہ انٹرنیشنل قانون جو ہیں, جو کہ ڈبلیو ٹی او کے قانون ہیں, ان کے خلاف ورزی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہندوستان جو کہ ایک سیکنڈری اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو جو یہ فیصلہ ہوگا, جو یہ دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن کا کوئی طریقہ نکالا جائے گا, وہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر امریکہ کی دوسرے ممالک, خاص طور پہ نان جی سیون ممالک جو ہیں, ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ پیدا ہونی ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہوگا, اور اسی لیے جو یہ نیگوسیشنز ہوں گی ان کو بہت خاص طور سے دیکھا جائے گا.
پشپندر کمار, یہ بتائیے کہ جہاں تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ غالباً نئی دہلی نے امریکہ کو اسٹیل اور ایلومینیم پر جو ٹیکسز ہیں اس سے مستثنا کرنے کی درخواست دی ہے, تو اسٹیل اور یہ ایلومینیم کس حد تک اس میں تجارت ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ؟
دیکھیے, ویسے تو بات بڑی ایمانداری سے میں یہ کہوں کہ میں اکنامکس کا ساتھی نہیں ہوں, لیکن کل ملا کر کے اس پوری خبر کا ہندوستان کے اندر یہ بھی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا بازار ہے اور اس بازار کو امریکہ ناراض نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا یہ جو پہلے انہوں نے جس طرح سے کہا کہ امریکہ کو ہر آدمی لوٹنے میں لگا ہوا ہے, ہم کوئی گلک نہیں ہے جو ہر آدمی آتا ہے اور ہماری گلک, یہ تمام ساری باتیں کہنے کے باوجود بھی بھارت کی طرف سے یہاں دلی میں بھی, یہاں ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور یہاں سے ایک وقت بھی گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو لے کر کے ہم کوئی نہ کوئی ایسے نتیجے میں پہنچیں گے کہ جہاں بات ٹوٹنے کی کہی جا رہی ہے وہ ٹوٹے گی نہیں. لیکن ہاں, یہ بات سچ ہے کہ بھارت ایک بڑا بازار ہے, اس بڑا بازار ہونے کی وجہ سے بھارت کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں, اور جو بات ابھی ایک آپ کے جو ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ میں کچھ چیزوں کو کم کرے گا تو اس کو پھر باقی ملکوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا, تو یہ ایک امبیلنس ہوگا. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ کچھ دو تین ایسے آئٹم ہیں جس پہ لے کر کے تھوڑی تنا تنی ہے, لیکن وہ تنا تنی بھارت کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی.
اور ڈاکٹر زبیر اقبال, جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کس حد تک تجارت کرتا ہے, کیا یہ جو ٹیرفز کا معاملہ ہے وہ پاکستان پر بھی لاگو ہوتا ہے؟
دیکھیے, اگر امریکہ کسی ملک کے ساتھ اس قسم کی ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیرفز کو بدلا جائے تو پھر یونیورسل اثرات اس کے پیدا ہوتے ہیں, اور جو رولز ہیں ان کے تحت وہی والے ٹیکسز پھر دوسرے ممالک پر بھی لگ سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈسکریمنیشن پیدا ہو جاتی ہے, اور اگر وہ ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا گلوبل رولز جو ہیں, جو پروٹوکول ہے, اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ایسی مشکلات میں ملک جو ہیں وہ کمپلائنس میں نہیں رہتے تو پھر ان کی اور مشکلات بڑھتی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ کرتا ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے, اور اس ٹریڈ میں زیادہ تر ٹیکسٹائلز اور اسی قسم کی دوسری چیزیں شامل ہیں, اس میں سٹیل یا ایلومینیم کی کوئی چیز شامل نہیں ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی ٹیکسز لگتے ہیں تو اس کا صرف انڈائریکٹ اثر ہوگا, وہ انڈائریکٹ اثر اس طرح ہوگا کہ وہ ملک جن کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں ان کی اگر کاسٹ بڑھتی ہے تو پھر ان کی ٹریڈ جو ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اور وہ پاکستان کو اگر امپورٹ ہو رہا ہے تو اس کا پاکستان کی امپورٹ کاسٹ بڑھتی ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہو جاتا ہے. All I can say is at this moment کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے امریکہ کے ساتھ, اس میں بھی وقت لگے گا. اس سے پہلے کہ وہ پاکستان طرف پہنچیں, وہ دوسرے میجر ممالک جو ہیں جن کے ساتھ ان کی میجر ٹریڈ ہے ان کی طرف پہلے وہ نظر کریں گے, اور اس کے بعد وہ کہیں اور آگے بڑھیں گے. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو باقی جو ملک جن کے ساتھ اس وقت ٹرانزیکشنز پیدا ہو رہی ہیں اور نیگوسیشنز کی جا رہی ہیں, ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے, کیونکہ وہی فیصلے پھر پاکستان جیسے ملک پر لگائے جائیں گے.
ہمارے ساتھ تھے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع وہ ہے جس پر ہم نے کل بات کی تھی، یعنی کہ سنگاپور میں جو سمٹ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے درمیان۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ سمٹ ایک مثالی تھا، اور یہ پاکستان اور بھارت کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار علی اکبر مرزا نے۔ یہ کانگریس کے لیے بھی امیدوار رہے ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اور یہاں نیو یارک میں ہیں۔ اس وقت ہم سب سے پہلے اسی موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
جزیرہ نما کوریا میں طویل کشیدگی کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں تاریخی ملاقات نے جہاں اس خطے میں امن اور جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی امید کو تقویت دی ہے، وہیں تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات جنوبی ایشیا میں تناؤ کے خاتمے کے لیے بھی ایک مثال بن سکتی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سنگاپور میں سربراہ ملاقات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار پیغامات میں کہا کہ اگر امریکہ اور شمالی کوریا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سے واپس آ سکتے ہیں تو ان کے بقول کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اور بھارت ایسا نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ خطے میں جامع امن کے لیے بھی بات چیت شروع کی جائے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈائریکٹر پروفیسر نذیر حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے رہنما نے جس عمل کا آغاز کیا ہے وہ کئی ممالک کے لیے مثال بن سکتا ہے۔
دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ جب بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ ہر خطہ جو ہے وہ اس کو اپنے مطابق امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا یہ ایک اچھا ماڈل ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان عرصے سے ایک کشیدگی جاری ہے، ہمارا جو ڈائیلاگ پروسیس ہے وہ سسپینڈڈ ہوا ہوا ہے۔ امریکہ اور نارتھ کوریا اگر وہ مذاکرات کر سکتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں پاکستان اور بھارت، جن کا بہت سا کچھ مشترک ہے، جغرافیہ، تاریخ، کلچر، بہت سی چیزیں مشترک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ماڈل پیش رفت ہو سکتی ہے۔
تجزیہ کار قمر چیمہ کہتے ہیں کہ کشیدگی اور تناؤ کی صورتحال نے پاکستان اور بھارت میں بسنے والوں کو بہت متاثر کیا۔
نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی تو بہت زبردست ایگزامپل ہے، اور یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے ابھی تک میڈیا کو اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو اس کے اوپر شور ڈالنا چاہیے تھا کہ جی دیکھیں، اور انڈیا کی سول سوسائٹی کو اس پہ شور ڈالنا چاہیے تھا، پاکستان کی سول سوسائٹی کو بات کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں اگر دنیا میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، دیکھیں ہمارا اتنا بڑی آبادی ہے، انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس سے یہ ایک بہت زبردست ایک انیشیٹو بھی ہے، اور اس کو ہم ایک اس سے ہوا بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہوا بندی نظر نہیں آ رہی پاکستان اور انڈیا میں۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان سرکاری سطح پر مذاکرات اور روابط گزشتہ کئی برسوں سے معطل ہیں۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک اور اقوام متحدہ پاکستان اور بھارت پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ باہمی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت شروع کریں اور اپنے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم چلتے ہیں علی اکبر مرزا کی طرف۔ مرزا صاحب، یہ بتائیے کہ آج بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا، اور بھارت نے پھر الزام شروع کر دیا ہے پاکستان پر، اور پاکستان نے بھارت پر۔ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ، یہ بتائیے کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان آپ امن دیکھتے ہیں کہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کا برے صغیر پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس ڈسکشن میں شامل کیا.
شکریہ.
جو چیز میں بڑے عرصے سے آپ کے پروگراموں میں مختلف موقعوں پر پہلے کہہ چکا ہوں، اس میں سر فہرست یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے چاہیے اگر وہ اس دنیا میں اور آج کل کے حالات میں جہاں دنیا ایک بڑی کلوزلی نیٹڈ پلیس ہے اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام وسائل کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، وہاں یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے بہترین تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کوشش ہے وہ پلیس آف اسٹرینتھ سے ہو سکتی ہے، پلیس آف ویکنس سے نہیں ہو سکتی. شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جو ہے ٹینشن اور حالت جنگ 2018 تک برقرار رہی، ٹیکنیکلی دونوں حالت جنگ میں تھے. لیکن جب ایک نارتھ کوریا نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہمیں امن قائم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم اسی لیول پہ نہ آ جائیں جس لیول پہ ہمارے ساتھ دوسری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ دوسری پارٹی دوسری سائڈ پہ صرف ساؤتھ کوریا اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ امریکہ ہے اور ویسٹرن پاورز اور نیٹو ہے. تو اس صورتحال کے لحاظ سے انہوں نے اپنے ویپنز کو ڈیولپ کیا، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیولپ کیا، اور جب ان کے پاس اتنے سارے ہتھیار آ گئے کہ نہ صرف یہ کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان بلکہ یہاں ہوائی اور کیلیفورنیا تک جو ہے امریکہ کو خطرات لاحق ہو گئے، تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکی کہ دونوں بیٹھ کر بات کریں. بات چیت یقیناً ایک بہتر عمل ہے، اور جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کسی اور ڈسکشن میں کہ ویگ پیس از بیٹر دین نو پیس. تو یہ جو ابھی ملاقات ہے، ظاہر بات ہے یہ پہلی ملاقات ہے، تھوڑی بہت بات ہوئی ہے، بہت سی چیزیں ویگ ہیں، لیکن یہ کہ ویگ پیس از بیٹر دین نو پیس، کیونکہ اس سے کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں ٹینشن ایک ہائٹ پہ پہنچ گیا تھا اور ایکسیڈنٹل وار کے ہونے کا بہت خدشہ بڑھ گیا تھا، کم از کم وہ ختم ہو چکا ہے.
یہ بتائیے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور کم جونگ ان کے درمیان جس طرح کشیدگی تھی جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، یہ بڑے ہی انوکھے طریقے سے ختم ہوا، اور ایک ایسا وقت آیا جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے تو اب پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں دونوں ملکوں کے بیچ. کوئی ایسا انوکھا طریقہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کا تنازعہ حل ہو سکے؟
جی ضرور، لیکن اس میں ہمیں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کورین پینسولا کی جو صورتحال ہے اس میں اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو وجہ تنازع ہے کشمیر، تو یہ دونوں صورتحال ذرا مختلف ہیں. ایسا نہیں ہے کوریا میں ایک ہی ملک کے دو حصے ہوئے، ایک کمیونسٹ سسٹم کو فالو کرنے لگا اور ایک جو ہے ویسٹرن الائنس کے طور پر رہا. بیرونی طاقتوں کی بھی بناقلت ہوئی دونوں سائٹس کو مستحکم کرنے کے لیے اور اب تک چلانے کے لیے. پاکستان اور انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ دونوں ملک الگ الگ ہیں، باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے انڈیا کا ڈویژن ہوا. اس میں ڈویژن کے موقع پر جو بھی حالات رہے، سیاسی میچورٹی کی کمی کی وجہ سے، لانگ ٹرم ویژن کی کمی کی وجہ سے، جو لیڈرز کشمیر مختلف علاقوں کے سلسلے میں صحیح فیصلے نہ کر سکے باؤنڈریز کے لیے، یا نئی فیصلے نہیں ہونے دیے گئے برطانیہ کی جانب سے کہ جو کہ اکوپائنگ پاور تھا سب کانٹیننٹ کی، اور جب وہ آزادی دے رہے تھے انڈیا اور پاکستان کو تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا کہ تمام مسائل کا حل کر کے جائیں تاکہ ان کا ایک آپس میں لڑائی بندی رہے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ وہ جانے کے باوجود بھی عمل کرتے رہے. تو ایک کشمیر کا تنازع موجود ہے. تو دونوں صورتحال کو کمپیئر کرنا ایپلز ٹو ایپلز کا کمپیریزن نہیں ہوگا، بلکہ اٹ ول بی لائک کمپیئرنگ ایپلز ٹو اورنجز. تو لیکن یہ کہ کوئی تنازع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ بیٹھ کے بات ہو کر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، کیونکہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. یا تو آپ تنازع کو امن سے اور ڈپلومیسی سے حل کریں گے جس میں آپ کو کچھ دینا پڑے گا اور کچھ لینا پڑے گا، نہیں تو آپ جنگ کی صورتحال میں رہیں گے، ٹینشن کی صورتحال میں رہیں گے، اس کی قیمت یہ دینی پڑے گی آپ کو کہ جانوں کا ضیاع، وسائل کو جنگ پہ استعمال کرنا، لوگوں کا مرنا، بار بار دہشت گردیوں کا ہونا ایک دوسرے کے ملک میں. تو قوموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی کاسٹ کم ہے، کیا جنگ کی کاسٹ کم ہے یا ڈپلومیسی کے ذریعے کچھ دے دینے والی کاسٹ کم ہے. اور جب تک انڈیا اور پاکستان کی قیادت دونوں طرف سے، صرف ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے، انڈیا کو بھی اس مسئلے پہ سوچنا چاہیے، وہ بڑا ملک ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ آج کل جو جب نیوکلیئر پاور ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر 500 بم ہو یا 100 بم نیوکلیئر بم ہو اور جب آپ کی سرحدیں بھی اتنی قریب ہو تو اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس. تو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے عوام کے لیے جو بھوک سے، بے روزگاری سے، بے مکانی سے، کرپشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سی قیمت دینا زیادہ بہتر ہے.
لیکن علی اکبر مرزا، یہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو بھارت کے سیاسی تجزیہ کار تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اگلے سال بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی وہاں کافی مضبوط ہے اور نریندرا مودی بھی کشمیر کو بہت ہی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے پاکستان نے جو بھی ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا، اگر اس پر جواب نہیں دیا تو پاکستان کی طرف سے کیا جواب آنا چاہیے؟
دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ بہت سے دفعہ ایک پارٹی اگر مسئلے کے حل کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس وقت دوسرے پارٹی کی اندرونی سیاست جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. پہلے بھی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تقریباً تمام، کہا جاتا ہے کہ تمام نقطوں پر اتفاق ہو گیا تھا، صرف ایک دو پوائنٹ رہ گئے تھے اور اس پہ بات ختم ہو گئی. تو اگر جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دونوں ملکوں میں اختلافات ہیں اور ایک کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دوسرا ریجیکٹ کرتا ہے، کبھی دوسرا پھر ریجیکٹ کر دیتا ہے اگلی پارٹی کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو، تو اس میں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ اتفاق کرنے کے پوائنٹس بھی کافی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت صورتحال مناسب نہ ہو کیونکہ پاکستان میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور انڈیا میں بھی اگلے سال ہوں گے، تو لیکن یہ کہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسئلے کا حل اگر گفتگو سے ہو جائے اور ڈپلومیسی سے ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہی یہ بات آتی ہے کہ پلیس آف اسٹرینتھ سے جب دونوں پارٹیز آتی ہیں برابر کی اسٹرینتھ کے ساتھ، تو اس وقت گفتگو صحیح ہو سکتی ہے. اب دونوں پاورز نیوکلیئر پاور تو ہیں، لیکن پاکستان اس لحاظ سے بدقسمتی سے کمزور ہے کہ وہ اقتصادی طور پر اور خود کفیل ہونے کے میدان میں انڈیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ آج سے 30 سال پہلے صورتحال مختلف تھی. پاکستان اقتصادی طور پر کافی مضبوط تھا 30-40 سال پہلے. ہمیں یاد ہے کہ ہم انڈیا اگر جاتے تھے تو پاکستان سے چیزیں لے کے جاتے تھے جو ہاتھوں ہاتھ انڈیا میں بک جاتی تھیں، وہاں کے لوگ دگنی چوگنی قیمت دے کے خریدتے تھے. اب یہ صورتحال جو پاکستان میں ہے وہ سب پر آیا ہے، تو اقتصادی طور پر بھی پاکستان کو مضبوط ہونا پڑے گا، سیاسی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑے گا، تاکہ وہ ایک فوجی طور پر تو بہرحال وہ نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے ایک طرح کا بیلنس آف پاور بنا ہوا ہے، تو تب جا کے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں.
بالکل. ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے سیاسی تجزیہ کار. ایک کالر ہیں، جی اپنا نام بتائیں جلدی سے کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں. ظہور احمد جی بات کیجئے. ظہور احمد
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
جی. میں وہ آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، ایک گھنٹے سے پونا گھنٹے سے سن رہا ہوں. کشمیر کے متعلق بھی باتیں کی ہیں آپ، وہ نیوکلیئر کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ امریکہ میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع میری زندگی میں ایک موقع ضرور آیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا، جب اٹل بہاری واجپئی صاحب لاہور آئے تھے. اس وقت چانسز تھا، ولا عالم کس ملک نے غلطی کی تو وہ موقع ضائع ہو گیا. اب نہ جانے کب یہ موقع آئے گا، اللہ کرے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو.
بہت شکریہ. اور بس ایک اور کالر کو لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. حوالدار ذوالفقار محمد ایجنسی سے.
ہلو.
ہلو جی جی بات کیجیے.
ہلو وعلیکم. جی
وعلیکم السلام.
یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے متنازع علاقہ ہے، یہ نہ انڈیا کا ہے نہ پاکستان کا ہے، اس میں جو عوام ہے اس کے امنگوں کو دیکھ کر اس کو حل کرنا چاہیے. عوام کون سا ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہیے, اسی عوام کے امنگوں سے ہونا چاہیے.
جی ہاں, بھارت اس پر راضی نہیں ہوتا, لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں نیو یارک میں سیاسی تجزیہ کار جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے کانگریس کے امیدوار بھی رہے ہیں, علی اکبر مرزا, بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ پارٹی کو رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دی تھی, اور حافظ سعید پر بھی ایک بین لگایا گیا ہے. لیکن اس کے مختلف پہلو پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن نے. مہدی حسن صاحب, آپ کو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں جو اسلام آباد بیورو نے تیار کی ہے. رپورٹ پیش کرتے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے حافظ سعید کی تنظیم جماعت و دعویٰ کے سیاسی ونگ ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. اس فیصلے کے بعد ملی مسلم لیگ بطور سیاسی جماعت 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گی, لیکن اس جماعت کے درجنوں حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت یا پھر کئی سال پہلے رجسٹرڈ ہونے والی جماعت اللہ اکبر تحریک کے نام سے انتخابات میں حصہ لیں گے. واضح ہے کہ گزشتہ سال جماعت و دعویٰ کے بعض رہنماؤں نے ملی مسلم لیگ کے نام سے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی, جسے کمیشن نے مسترد کر دیا تھا. اس معاملے پر ملی مسلم لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, جس پر عدالت عالیہ نے ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن نہ کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے کمیشن کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کی تھی. الیکشن کمیشن نے ضروری کارروائی کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, جس کا اعلان بدھ کو کیا گیا. تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ شدت پسندی سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کو سیاسی دھارے میں شامل نہیں ہونے دینا چاہیے.
یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ایسی تنظیمیں جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے دہشت گردی سے رہا ہے, ان کو مین سٹریم میں آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ اگر کسی تنظیم کو پاکستان کی حکومت نے کسی قانون کے تحت بین کیا ہے تو وہ دوبارہ ابھر کے آئے ہیں ایک نئی تنظیم کے رجسٹر کرانے کے بعد.
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے دور رس نتائج ہوں گے.
بیرونی دباؤ ہمیشہ رہا ہے کہ ایسی تنظیموں کو دوبارہ آپ ابھرنے کی اجازت نہ دیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو اندرونی پالیسی ہے, قومی سلامتی کی پالیسی ہے, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ شواہد لگتا ہے کہ حکومت کے کچھ اداروں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھے ہوں گے, اور انہی شواہد کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا.
جماعت و دعویٰ اور لشکر طیبہ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے. لشکر طیبہ اور حافظ سعید کو امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے, اور ان کی گرفتاری میں مدد دینے کے لیے $1 کروڑ کا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے. بھارت اور امریکہ حافظ سعید کو 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کرتا ہے, لیکن حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم پروفیسر مہدی حسن سے شروع کرتے ہیں. پروفیسر مہدی حسن, یہ بتائیے کہ اگر ملی مسلم لیگ پر پابندی لگائی گئی ہے، تو کیا کوئی پابندی ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں اور پھر کوئی نئی تنظیم کے تحت جا کر انتخابات میں شرکت کریں؟
نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، پہلے بھی آپ کے یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور مذہبی ریاست دو مختلف چیزیں ہیں. تو مذہب کے نام پہ جو سیاست ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلنس کی شکل میں نکلتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ایسا سلسلہ، ایسا قانون بنائے، ایسا ضابطہ اخلاق بنائے کہ وہ یہ کہے کہ مذہب یا مسلک کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کیونکہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے سیاست میں تو وہ جمہوریت کی نفی ہوگی. جمہوریت میں مذہب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کی ابتدا ہی سیکولر معاشرے سے ہوئی تھی اور مذہبی حکومتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے اصولوں پہ پوری نہیں اترتی.
آپ کے تو علم میں ہے کہ انتہا پسندی کافی بڑھ گئی ہے پاکستان میں، ایسے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں شدت پسند لوگ جو ذاتی طور پہ شدت پسندی کے قائل ہوں وہ کس حد تک نامزد ہو کر اور ووٹس حاصل کر کے حکومت میں آئیں گے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس میں مذہبی تشدد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگرچہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی الیکشن میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. 9 الیکشن ہوئے اب تک پاکستان میں 70 کے بعد سے، ان میں کبھی کسی ایسی جماعت نے جس نے مذہب کے نام پہ سیاست کی ہو ڈبل فگر میں اسمبلی کی نشستیں حاصل نہیں کی. تو یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. لیکن 330 پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت موجود ہیں الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوئی ہیں، ان میں سے کسی پارٹی کے ایجنڈے پہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کوئی پروگرام موجود نہیں. جو میرا خیال ہے جمہوریت کے کی پروموشن میں پاکستان میں رکاوٹ ہے، اور مذہبی اثر رسوخ جو ہے مذہب کی جماعتوں کا مائنورٹی میں ہونے کے باوجود ان کا انفلوئنس اور ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ نظر آتا ہے معاشرے.
اور آپ کے علم میں ہے کہ عنقریب پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی فہرست میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یہ جو یعنی کہ یہ فیصلہ کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کا وہ اسے کس حد تک اس کی وجہ سے دیا گیا ہے؟
اس کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کو آلریڈی گرے پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، اور اس بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر اسی طرح کمزور حکومتیں آتی رہیں جیسی موجودہ حکومت کمزور ہے تو وہ فیصلے ایسے نہیں کر سکیں گی کہ مذہبی انتہا پسندی کو چیک کیا جا سکے یا ختم کیا جائے.
پروفیسر مہدی حسن، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے لہٰذا ہم صرف ایک کامنٹ لینا چاہتے ہیں جاوید ابراہیم پراچا سے، یہ ورلڈ پرزنرز ریلیف کے چیئرمین رہے ہیں. پراچا صاحب، آپ بتائیے، یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کرے گا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟
مختلف ناموں سے لوگ نام بدل کر اپنا کام کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن سے آج بلیک لسٹ زلفی عمران خان کے ساتھ پاکستان سے چلا گیا ہے. تو یہ اتنی کمزور حکومت، کمزور فیصلے،
یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا.
آپ بہت دیر میں ہمیں ملے لیکن آپ کی شرکت کا شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ورلڈ پرزنرز ریلیف کے چیئرمین جاوید ابراہیم پراچا اور انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. اسپین نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ پناہ کے متلاشی 639 افراد کے بحری جہاز کو ویلنسیا میں اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دے گا. اس سے پہلے ایکویریس نامی امدادی جہاز اس وقت سے بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر رہا ہے جب سے اس نے ان نقل مکانی کرنے والوں کو لیبیا کے ساحل سے پرے ایک اسمگلر کے جہاز سے اپنی حفاظت میں لیا تھا. مالٹا اور اٹلی پہلے ہی اس جہاز کو اپنے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے سے منع کر چکے ہیں. دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ اپنے اپنے ہام پہلے سے موجود پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے. تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ امدادی جہاز ویلنسیا تک 1400 کلومیٹر کا سفر کر پائے گا یا نہیں, اور کیا ان نقل مکانی کرنے والوں کو یورپی یونین کے رکن ممالک میں اترنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں. اس بارے میں سلاتی سہوگ کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
امدادی بحری جہاز گزشتہ ہفتے کے روز سے بحیرہ روم کے پانیوں میں سفر کر رہا ہے. پیر کے روز امدادی کارکنوں کا کہنا تھا کہ جہاز پر مزید چند روز کی ضرورت کی خوراک اور پانی موجود ہے, تاہم جگہ کی کمی ہے. ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز سے منسلک ایلوئے ویمارٹ کا کہنا ہے ہمارے پاس اتنی خوراک اور پانی موجود ہے کہ آئندہ 2-3 روز تک ان لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں, لیکن ہماری خواہش یہ نہیں ہے کیونکہ جہاز پر بھیڑ حد سے زیادہ ہے. لوگ ڈیک پر سو رہے ہیں, یہ بالکل بھی آرام دہ نہیں ہے. لوگ کمزور, تھکے ہوئے اور ہلکان ہیں. اسپین کی حکومت نے اس وقت جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دی ہے جب یورپی یونین اور پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی نے بحیرہ روم کے کنارے آباد ملکوں کو اپیل کی کہ ان افراد کو اس وقت تک جہاز سے اترنے کی اجازت دیں جب تک ان کی حتمی منزل کا تعین نہیں ہو جاتا. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی کی ترجمان کارلوٹا سامی کا کہنا ہے یہ یاد رکھیں کہ اس جہاز پر 123 سے زیادہ بچے ہیں. مبینہ طور پر ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جلنے سے گہرے زخم آئے ہیں, وہ لوگ جو تشدد اور بدسلوکی کا شکار ہوئے. تارکین وطن کا حالیہ بحران ایک ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب جنوبی یورپی ممالک پناہ کی تلاش میں آنے والے لوگوں کی نا ختم ہونے والی تعداد کا سامنا کر رہے ہیں. یہ لوگ سمندر کے ذریعے شمالی افریقہ سے وہاں آتے جا رہے ہیں. اسپین میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دینا ایک عارضی حل ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے اسپین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل کا کہنا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ اٹلی کا یا اسپین کا مسئلہ ہے, یہ یونان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ یورپ کا مسئلہ ہے. اس فیصلے کو یکجہتی کے ساتھ ایک عزم اور ٹھوس انداز میں یورپی یونین کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, جس کے معنی ہیں کہ اس مسئلے سے چاہے کوئی بھی نبرد آزما ہو, ہم سب اس سے نظریں نہیں چرا سکتے. گزشتہ 5 برسوں کے دوران 600,000 سے زیادہ افراد کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچ چکے ہیں اور نئی حکومت مزید لوگوں کو پناہ دینے سے انکار کر رہی ہے. اٹلی کے وزیر اعظم گوسیپے کانٹے کا اس بارے میں کہنا ہے ہم نے یورپ سے کہا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر نقل مکانی کا بوجھ اٹھائے اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑے جیسا کہ گزشتہ چند برسوں سے ہو رہا ہے. ہمارا اشارہ اسی جانب ہے, اس لیے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ اسپین کی حکومت کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے. ڈبلن ریگولیشن نامی یورپی یونین کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ ترک وطن کرنے والے ایسے افراد جو یورپ میں پناہ لینے کے خواہش مند ہیں سب سے پہلے اسی ملک میں درخواست دیں جہاں وہ سب سے پہلے پہنچے تھے، لیکن ان قواعد و ضوابط سے شمالی افریقہ کے ساحلوں سے قریب ترین بحیرہ روم کے کنارے آباد یونان، اٹلی اور مالٹا جیسے ملکوں کو کچھ زیادہ ہی بوجھ اٹھانا پڑا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ